الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فقهی مسائل کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو ان چیزوں کے بارے میں ہوگی کہ جنہیں پاک کرنا ضروری ہے مگر نجس کرنا حرام نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو پاک جنہیں پاک کرنا واجب ہے اور نجس کرنا بھی جائز ہے. پچھلی تقریر کے اختتام پر آخر میں ایک مختصر مسئلہ آیا تھا اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اب دو ہفتے اسی ایک مختصر سے مسئلے کی وضاحت ہوگی، اور وہ مختصر مسئلہ اس اعتبار سے انتہائی اہم مسائل میں سے ایک ہے کہ اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہمیں نہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی کہ دنیا میں نجاستیں کتنی ہیں، نہ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی کہ نجاستوں کو کیسے پاک کیا جاتا ہے، نہ ہم اس بحث میں پڑھتے کہ نجس چیز پاک چیز سے ملے تو کس طریقے سے اسے نجس کرتی ہے. یہ ساری بحث ہمارے لیے بیکار ہو جاتی اگر وہ ایک مسئلہ نہ ہوتا. اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ دنیا میں نجاست طہارت کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن کیا شریعت نے ہماری یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ جب کوئی چیز نجس ہو تو ہم اسے پاک کریں؟ تو اگر یہ ایک مسئلہ نہ ہوتا اور حل اس طرح ہمارے سامنے آتا کہ نہیں کوئی چیز نجس ہو جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اسے پاک کرنا، اگر یہ شریعت بتاتی تو نجاست طہارت کی ساری گفتگو بیکار ہو جاتی. پھر ہم کیوں اتنی زحمت میں پڑھتے ان تمام مسائل کی تحقیق کے لیے؟ لیکن وہ ایک مسئلہ کیونکہ آ گیا پروردگار کی جانب سے، اس لیے ہماری یہ ساری بحث شروع ہوئی. اور مسئلہ یہ آیا کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں چیزیں ہوں گی، ان میں سے جب کوئی چیز نجس ہو جائے تو فقط 9 ایسی جگہیں ہیں، 9 ایسے مقامات ہیں جہاں نجس کو پاک کرنا پڑتا ہے. ان 9 مقامات کے علاوہ باقی دنیا کی اربوں اور کھربوں اور کروڑوں کی چیزیں نجس ہوتی رہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں اسلام نے زحمت میں ڈالا ہے کہ جا کے انہیں پاک کرو. ہماری ذمہ داری صرف 9 چیزوں کے بارے میں ہے کہ یہ 9 چیزیں نجس ہوں تو پاک کرنا ہے. اور وہ جو 9 چیزیں ہیں وہ پچھلی تقریب میں آ چکی ہیں، لیکن بہت جلدی جلدی ایک فہرست آج بھی آ جائے تو زیادہ اچھا رہے گا. نمبر 1، نماز پڑھنے کے لیے جسم اور لباس کا پاک کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جسم اور لباس کو پاک کرنا نماز کے لیے، یہ پہلی چیز ہے. اپنے جسم اور لباس کو پاک کریں، وہ بھی 24 گھنٹے نہیں، ہمیشہ نہیں، بلکہ نماز کے لیے. نمبر 2، اپنے جسم اور لباس کو پاک کرنا نماز کے ثوابے کے لیے، یعنی نماز میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے. ایک سجدہ بھول گئے اس کو پڑھنا ہے، ایک تشہد رہ گیا اس کو پڑھنا ہے، نماز میں غلطی ہو گئی بعد میں نماز احتیاط پڑھنا ہے اس کے لیے. تو دوسرا مقام کے جسم اور لباس کو پاک کرنا ہے مگر نماز کی کچھ غلطیوں کی اصلاح کے لیے. تیسرا مقام سجدے کی جگہ کو پاک کرنا ہے. سجدے کی جگہ سے مراد ہماری پیشانی نہیں ہے، بلکہ وہ سجدگاہ یا وہ چیز کے جس پر ہم پیشانی رکھیں گے. تو نمبر 3، سجدگاہ کو پاک کرنا ہے اگر وہ بھی صرف نماز کے لیے، نماز نہ ہو اور سجدگاہ نجس ہو جائے تو نجس ہو جائے، ہماری ڈائریکٹ یا براہ راست کوئی ذمہ داری نہیں. نمبر 4، جسم اور لباس ہی کو پاک کرنا مگر ثواب کے لیے. اور نمبر 5، کھانے اور پینے کی چیز کو پاک کرنا، لیکن اس وقت کے جب اسے ہم کھانا چاہیں یا پینا چاہیں. کھانا نہیں چاہتے کسی چیز کو اور وہ نجس ہو جائے تو ہو جائے نجس، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. تو بہت محدود ہوتا جا رہا ہے مسئلہ کہ جسم اور لباس کو پاک کرنا ہے صرف 4 موقعوں پر، نماز کے لیے، ثواب کے لیے، نماز کی غلطیوں کے لیے، یعنی صرف 3 موقعوں پر. زمین کو پاک کرنا ہے مگر صرف سجدے کے بعد، اور نمبر 5 کھانے اور پینے کی چیزوں کو پاک کرنا ہے، نمبر 6 مسجد، ہاں مسجد نجس ہو جائے ہماری ذمہ داری ہے پاک کرنا، نمبر 7 معصوم کے روزے، عام امام بارگاہیں نہیں بلکہ معصوم کے روزے، معصوم کے حرم، وہ نجس ہو جائیں تو انہیں پاک کرنا ہے، نمبر 8 قرآن مجید، اور نمبر 9 جسے پاک کرنا ہے وہ ہے تربت معصومین، یعنی معصومین کی قبر ہی مٹی۔ یہ 9 چیزیں ہیں کہ جنہیں پاک کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ اب اس میں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو 2 ہی چیزیں زیادہ اہم بنتی ہیں، کہ بعض مقامات پر عمارتوں کو پاک کرنے کا حکم دیا اور بعض مقامات پر جسم و لباس کو، باقی تو جزئی باتیں ہیں۔ اچھا، یہ 9 چیزیں مکمل ہونے کے بعد ایک رسمی چیز اور آتی ہے، لیکن اس کے اندر کسی اعتبار سے یہ کہنا کہ واجب ہے بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس کی بحث شاید آ جائے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ قابل احترام چیز کہ جس کو نجس رکھنے سے توہین ہو رہی ہو دین اور مذہب کی۔ لیکن یہ دسویں چیز میں نے ضمن بتا دی، اس کے اوپر بحث کی گنجائش بھی ہے، اور شاید یا خاک حفاظ کی بحث ہو تو تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہو جائے۔ مثلا احادیث کی کتابیں، تو قرآن نہیں ہے، کلام خدا نہیں، مگر امام کی حدیثیں ہیں، بار بار امام کے نام آئے ہیں، قابل احترام چیز ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ویسے بنیادی طور پر 9 ہی چیزیں اسلام نے بتائیں۔ اب یہ 9 چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ نجس ہو جائیں تو آپ پاک کرنے کے لیے جائیے، اگر ان 9 کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز بھی نجس ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی چل گیا، آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کے لیے بہت آسان بھی ہے اسے پاک کرنا، تب بھی اسلام نے آپ کی ذمہ داری قرار نہیں دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈالیں۔ یہ تو ہو گئی 9 چیزیں۔ اب ان 9 چیزوں کے ہم 2 حصے کریں گے، ایک حصہ آج کی گفتگو میں آئے گا، ایک حصہ آئندہ جمعے کی گفتگو میں۔ یہ 2 حصے کیسے ہوں گے؟ یہ 9 چیزیں یہ ہیں کہ نجس ہو جائے تو پاک کرنا ہے، مگر ان 9 چیزوں میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کو نجس کرنا بھی حرام ہے، وہ ہیں آخر کی 4 چیزیں، کیونکہ آج ان کو بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ آخر میں رکھا، کہ مسجد نجس کرنا بھی حرام ہے، امام کا روزہ نجس کرنا بھی حرام ہے، قرآن اس کو نجس کرنا بھی حرام ہے، اور خاک شفا اور معصومین کی تربت ان کو نجس کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ مسئلہ آئندہ جمعے کو آئے گا کہ نجس کرنے میں کب گناہ ہوتا ہے، پاک کرنا کب واجب۔ آج ہماری گفتگو صرف پہلی 5 چیزوں کے بارے میں ہے جن کو نجس کرنا حرام نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو نجس کریں تو حرام نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ نمبر 1 ہے اپنا جسم اور لباس، انسان اپنے جسم کو بھی نجس کر سکتا ہے، لباس کو بھی نجس کر سکتا ہے، گناہ نہیں، البتہ نماز کے لیے پاک کرنا ہوگا، طواف کے لیے پاک کرنا ہوگا۔ کھانے پینے کی چیز اس میں آتی، کھانے پینے کی چیز کو نجس کرنا حرام نہیں، البتہ اگر اس طرح نجس کریں کہ وہ دوبارہ پاک نہ ہو سکے اور اسے پھینک دینا پڑے تو اسراف کا گناہ آئے گا، وہ ایک الگ مسئلہ۔ لیکن خود ذاتی طور پر کھانے پینے کی چیز کو نجس کرنا حرام نہیں ہے اگر بعد میں وہ پاک ہو سکے، یا سجدگاہ کو نجس کرنا حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر خاک شفا کی سجدگاہ ہے تو وہ تو اس بحث سے بات نکل گئی، وہ تو خاک شفا میں بات واضح ہوگی۔ خاک شفا کے علاوہ جو سجدگاہ ہیں، اگر آپ اس کو نجس کر دیں، یا مسلح ہے یا چٹائی ہے یا زمین ہے جس سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، اسے اگر آپ نجس کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلی 5 چیزیں جنہیں پاک کرنا ضروری ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نجس بھی کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ جب وہ موقع آ جائے کہ نماز پڑھنا ہو یا طواف کرنا ہو یا کھانا پینا ہو، اس وقت ان کو پاک کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک مختصر سا مسئلہ، جن میں سے چند چیزوں کی کچھ وضاحت ہے جسے ایک ایک کر کے ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز آتی ہے جسم اور لباس کو پاک کرنا نماز کے لیے، یہ ہے پہلا مسئلہ۔ اب یہ پہلا مسئلہ اس وقت بہت مختصر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی 9 چیزوں کا بیان مکمل ہوگا پھر نماز کے مسائل میں سے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن خلاصتاً سن لیجیے کہ ہر واجب نماز کے لیے، جو بھی واجب نماز آپ پڑھیں اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے جسم کو بھی اور اپنے لباس کو بھی پاک کیا جائے، ہر واجب نماز کے لیے سوائے نماز جنازہ کے. اگر اسے نماز مانا جائے، ہر واجب نماز کے لیے اپنے جسم کو پاک کرنا بھی واجب ہے اور کپڑے کو پاک کرنا بھی واجب ہے، اور جسم کو سر سے پیر تک پاک کرنا، یہاں تک کہ ایک ایک بال کو پاک ہونا چاہیے، ایک ایک ناخن کو پاک ہونا چاہیے. تو جسم کو مکمل طور پہ پاک کرنا ہے اور لباس کو بھی مکمل طور پہ پاک کرنا، چاہے لباس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال اسے پاک کرنا. صرف بعض ایسے مجبوری کے مقام آتے ہیں جہاں اسلام نے نجاست کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، کہ مثلا کسی کے جسم پہ زخم ہو، یا اگر چھوٹے بچے کی ماں ہے، یا زخم پگڑی سے کم کا خون ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی بحث بعد میں ہوگی. صرف بعض مقام پر اسلام نے حالت مجبوری میں نجاست کو معاف کیا نماز کی حالت میں، وہ بعض مقام بعد میں آئیں گے. ان کے علاوہ ہمیشہ جب نماز پڑھی جائے تو اگر واجب نماز ہے تو اپنے سارے جسم کو اور سارے لباس کو پاک کرنا پڑے گا، لباس چھوٹا ہو یا بڑا، جسم میں بال اور ناخن تک آ جاتے ہیں. اور مستحب نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر مستحب نماز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح ہو جائے، تو مستحب نماز کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس پاک. تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز واجب ہو یا مستحب، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی جسم اور انسانی لباس کو پاک ہونا چاہیے، سوائے پانچ مقامات کے کہ جن کا بیان بعد میں آئے گا. یہ پہلا مسئلہ مکمل ہو گیا، اس کی زیادہ تفصیل میں اس وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے. نجاست کی بات مکمل ہوتے ہی اس کو پھر بیان کیا جائے گا. نمبر دو مقام کی جہاں پر جسم اور لباس کا پاک کرنا ضروری ہے، وہ ہے ثواب کے لیے. ثواب اس عبادت کا نام ہے جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا کر کی جاتی ہے، اور اس میں سات چکر مخصوص ہے. جس طرح نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں، ثواب میں چکر ہوتے ہیں. سات چکروں پر مشتمل وہ عبادت جو خانہ کعبہ کے گرد گھومنے سے حاصل ہوتی، اس کا نام ہے ثواب. اب ثواب چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا، اس میں بھی شرط ہے کہ انسان کا سارا جسم ناخن اور بال سمیت پاک ہونا چاہیے، اور انسان کا سارا لباس چھوٹا ہو یا بڑا اس کا پاک ہونا ضروری ہے. ثواب کے مسائل میں بھی زیادہ ڈیٹیل میں جانا اس لیے بیکار ہے، یہ اصول صاف سمجھ لیجئے کہ اسلام نے تقریباً جتنے طریقے اور مسائل نماز کے لیے رکھے ہیں وہی ثواب کے لیے. ثواب اور نماز تقریباً ایک ایسی چیز ہے. یہ دو باتیں مکمل ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز کہ جہاں پر انسان کو جسم اور لباس کو پاک کرنا ہے، وہ ہے نماز کے ثوابے کے لیے، نماز کی غلطیوں کے لیے. ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ اگر مکمل طریقے سے ہو جائے تو یقیناً بے انتہا ثواب اور فضیلت دلانے والی ہے، لیکن عام طور پر حالت نماز میں شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا اور ہمیں بہکاتا رہتا، پروردگار عالم بھی ہماری مجبوری کو دیکھ رہا. اس لیے نماز کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کو اسلام نے معاف رکھا ہے، معاف سمجھا ہے، کہا ہے کہ اگر وہ غلطی ہو جائے تو تمہاری نماز غلط نہیں ہوگی، بس بعد میں یہ اس کا جرمانہ دے دینا. ان میں سے ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں ایک حصہ بھول جائے تو نماز غلط نہیں ہوتی، بس نماز کے بعد اس حصے کو، خالی حصے کو قضا کی نیت سے کرنا پڑے گا. تو اب جو حصہ ہم نماز کے بعد کر رہے ہیں، اگر کہ نماز مکمل ہو گئی، اب نماز کے بعد یہ حصہ ہو رہا، مگر بھولے ہوئے حصے کے لیے بھی جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. یا اگر انسان نماز میں کبھی تشہد بھول جائے، یہ غلطی تو اکثر ہوتی ہے کہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے بدلے بھولے سے ہم کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت شروع کر دی، بعد میں یاد آیا، تو نماز غلط نہیں ہے. بس بلکہ اگر اس وقت یاد آیا جب موقع نہ تھا دوبارہ تشہد پڑھنے کا، اس وقت یاد آیا تو نماز کے بعد نماز ختم کر کے قضا کی نیت سے وہ تشہد پڑھ لے، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، مگر اس تشہد کے وقت بھی جسم و لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ عام حالت میں تو پیش نہیں آتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز ختم ہوتے ہی کوئی نجاست گر جائے جسم پر یا لباس پر، اس میں یہ مسئلہ کہ اگر ادھر آپ نے سلام پھیرا اور نجس ہو گئے تو تشہد تو فوراً پڑھنا ہے، ابھی نجاست کو دور کر دیں. لیکن عام طور پر انسان جب نماز پڑھتا تو ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے کہ قریب میں کوئی نجاست نہیں ہوتی، اس لیے یہ مسئلہ ہمیں پیش نہیں آتا. نماز ختم کرتے ہی ہم وہ بھولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کو پڑھتے تو نماز ختم کرتے ہی کون سی نجاست آ جاتی. اس لیے اگر وہ نجاست اگر وہ نماز کے لیے تو آپ پاک تھے، وہی حالت چل رہی ہے تو تشہد اور سجدے کے لیے الگ سے جا کے پاک ہونا ضروری نہیں. یعنی اس گفتگو سے یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ تشہد جو بعد میں ہم کو پڑھنا ہے یا جو سجدہ بعد میں کرنا، اس کے لیے نماز ختم کر کے پہلے اٹھ کے جائیں اور اپنے آپ کو دوبارہ پاک کر کے آئیں. نہیں، اگر نماز ختم کرنے کے بعد اور تشہد اور سجدے کو پڑھنے سے پہلے نجاست آ گئی کسی وجہ سے، بچے ہی نے آ کے نجس ہاتھ لگا دیا، اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن اگر نماز کے فوراً بعد ابھی آپ اسی حالت پاکیزگی میں ہیں اور تشہد اور قضا سجدہ کرنا پڑا تو کوئی الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں. تو خیر یہ دو چیزیں ہوئی، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے نماز احتیاط. یہ نماز رکعتوں کی شکل میں انسان کو پڑھنا پڑتی، رکعتوں کا بعض شک ایسا کہ جس سے نماز باطل، کچھ شک رکعتوں میں ایسے ہیں کہ جس سے نماز بالکل صحیح مگر نماز احتیاط پڑھنا پڑے، مثلاً تیسری اور چوتھی رکعت کا شک. اس میں نماز تو صحیح رہتی ہے مگر ایک رکعت نماز احتیاط بعد میں پڑھنا پڑتی. تو جو وہ بعد والی نماز احتیاط ہے تو آپ کی اصل نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. جس نماز میں شک ہوا، ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت، اب ظہر کی نماز ختم کرتے ہی فوراً نماز احتیاط پڑھنا. تو جس طرح ظہر کی نماز کے لیے جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری تھا، نماز احتیاط میں بھی جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اب اگر ظہر کی نماز ختم کرنے کے بعد کوئی نجاست آپ کو نہیں لگی اور فوراً آپ نماز احتیاط پڑھ رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بات ہے تو جب آدمی پہلے سے پاک ہو تو کوئی نجاست کی بات ہی نہیں آتی. یہ ہے کہ پھر فرض محال آپ نے سلام پھیرا اور آپ کا بچہ ٹرین ہو چکا ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سمجھ جاتا ہے کہ باپ نے نماز ختم کر دی، چنانچہ وہ دوڑ کے آگے چمٹ گیا اور اس کے ہاتھ میں نجاست تھی. اس کو کیا پتا کہ ابھی آپ کو نماز احتیاط بھی پڑھنا ہے، بڑے بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا تو اس چھوٹے سے بچے کو کیا معلوم کہ نماز احتیاط بھی ابھی کوئی چیز ہے اسلام میں. وہ آ کر آپ سے چمٹ گیا، آپ نے اللہ اکبر کہا تھا اور نماز احتیاط پڑھنا چاہیے تھی. وہ ٹریننگ کے تحت دیکھتے دیکھتے بچہ عادی ہو جاتا تو آپ کے تین اللہ اکبر کہتے ہی آتے لپٹ گئے آپ سے اور آپ ہو گئے نجس. تو نماز احتیاط آپ کو فوراً پڑھنا، اس کے لیے آپ کو پاک ہونا چاہیے. اب اس قمیض کو بدلے یا اگر ہاتھ وغیرہ پہ کہیں اس نے نجاست لگا دیا ہے تو اسے پاک کریں. تو خلاصہ یہ کہ نماز احتیاط جو اصل نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی، ایک سجدہ اور ایک تشہد جو اصل نماز میں انسان چھوڑ، اس کو بھی اصل نماز کے فوراً بعد انجام دینا ہوتا. تو اگر اصل نماز اور ان چیزوں کے بیچ میں کوئی نجاست آپ کے جسم پہ لگ گئی یا کپڑے پہ لگ گئی تو یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ کہ نماز احتیاط سجدے اور تشہد کی قضا کے لیے بھی جسم اور لباس کو پاک ہونا چاہیے. اب اس میں صرف ایک چیز آتی ہے کہ جب انسان اپنی نماز میں غلطیاں کرتا ہے، جب انسان اپنی نماز میں غلطیاں کرے تو شریعت نے اس کا جرمانہ رکھا. عام طور پہ چار قسم کے جرمانے ہیں، جس میں سے تین کا بیان آپ نے سن لیا. چار جرمانوں کا مقصد یہ ہے کہ کبھی نماز احتیاط پڑھنا پڑتی ہے اپنی اس نماز کو بچانے کے لیے جس میں آپ نے غلطی کی تھی، اس میں آپ نے سن لیا کہ ہاں نماز احتیاط اگر پڑھیں گے تو آپ کو طہارت کا خیال رکھنا. دوسرا جرمانہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سجدہ بھول گئے تو نماز کے بعد سجدہ کرو، اس میں بھی طہارت کا خیال رکھنا ضروری ہے. تیسرا جرمانہ یہ ہے کہ اگر تشہد بھول گئے تو تشہد نماز کے بعد پڑھو، اس میں بھی طہارت ضروری ہے. اور ایک چوتھا جرمانہ بھی ہے کہ کبھی کبھار نماز کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے نماز کے بعد سجدہ صحو کرنا پڑتا. یہ چار چیزیں ہیں، کبھی نماز احتیاط واجب ہے، کبھی سجدہ صحو واجب. تو سجدہ صحو میں بھی کیا طہارت ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ تین چیزوں میں تو بتا دیا کہ طہارت ضروری ہے، سجدہ صحو کا مسئلہ ذرا بڑا پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. آیت اللہ خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہ کہ جب سجدہ صحو واجب ہو جائے اور آپ نماز کے بعد سجدہ صحو کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پاک ہونا چاہیے. یعنی اصلی نماز کے بعد اور سجدہ صحو سے پہلے اس کے درمیان کوئی نجاست آ گئی تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی پاک کریں. لیکن آیت اللہ خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ سجدہ صاحب کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں. اگر پاک کر لیں اپنے آپ کو تو مستحب ہے, ثواب ہے, بہتر ہے, مگر ضروری نہیں. تو سجدہ صاحب کے بارے میں اختلاف تھا جو آپ نے ابھی سنا, اور جب نماز کے تفصیلی مسائل آئیں گے تو زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات وہاں بیان کی جائے گی. تو نمبر 3 مقام کے جہاں پہ اپنے جسم و لباس کو پاک کرنا, وہ ہے نماز کے بعد جو نماز میں غلطیاں ہو جائیں ان کے جو جرمانے, ان میں سے نماز احتیاط, سجدے اور تشہد کی قضا کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. اور سجدہ صاحب میں اختلاف ہے جو آپ نے سن لی. اب آئیے 4th اور 5th چیز, بس یہی 2 چیزیں آج کی گفتگو میں بیان کر کے آج کی تفصیل کو مکمل کر دینا ہے. چوتھا مقام کے جہاں پہ نجاست کو دور کرنا ضروری ہے, وہ ہے سجدے کی جگہ سے. سجدے کی جگہ جہاں انسان حالت نماز میں سجدہ کرتا, اس جگہ کو پاک ہونا ضروری ہے. اب یہ مسئلہ فقہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے تو واضح, لیکن وہ لوگ کہ جن کو زیادہ مسائل کا علم نہیں ہے لیکن وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کو یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے ایک چیز کی تفصیل بیان کرنا پڑے گی. اور کیونکہ یہ گفتگو اور بہت سے ایسے مقامات پر بھی جاتی جہاں لوگوں نے ابھی مسائل سننا شروع کیے, اس لیے بعض ایسی چیزوں کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ مجھے خود احساس ہوتا ہے کہ سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھی بوجھی, لیکن فقط اس لیے کہ اگر کوئی بعد میں سنے, اور بعد والی تقریر زیادہ فائدہ دیتی ہے کیونکہ مسلسل سنی جاتی, تو 1-8 چیز کے نہ جاننے سے پوری تقریر اس کے لیے چیزان یا معمہ نہ بن جائے, اس لیے میں وضاحت کر دوں. ایک عام تاثر ہمارے معاشرے میں یہ کہ جب ہم نماز پڑھیں تو جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اس جگہ کو بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ ایک عام تاثر ہمارے معاشرے میں کہ پورا مصلی پاک ہو, اگر نجس مصلی ہے تو لوگوں کا دل کبھی نہیں مانے گا کہ اس پر ہم نماز پڑھ لیں. بلکہ مصلی تو چھوڑے, مصلی اگر پاک بھی ہے لیکن اس مصلی کے نیچے جو فرش بچھا ہوا ہے, تو عام طور پر ہمارے گھروں میں جانماز وغیرہ بھی کسی چادر پر یا قالین پر بچھائی جاتی, اس کو بھی پاک ہونا چاہیے. اگر نیچے والی چادر نجس اور اوپر ہم نے اس پر جانماز بچھا دی, تب بھی نماز پڑھنے والا مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں نجاست پہ نماز پڑھ رہا ہوں, یہ کیسے صحیح ہوگی. بلکہ بعض جگہ تو اس سے بھی زیادہ احتیاط ہوتی کہ اگر زمین کبھی نجس ہو گئی اور اس زمین کے اوپر قالین بچھا ہوا اور اس قالین پر مصلی رکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, تب بھی وہ بار بار آگے پوچھتے ہیں کہ یہ نماز صحیح ہو یا صحیح نہیں ہو. مصلی بھی پاک, مصلی کے نیچے والا قالین بھی پاک, مگر قالین کے نیچے جو نجس زمین تھی جس پر کبھی کوئی نجاست گر گئی تھی, دھونے کا موقع نہ تھا, اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شک رہتا. اور یہ شک اسی لیے پیدا ہو گیا کہ نماز میں طہارت ضروری ہے, جس کا جو تصور ہم لوگوں نے بنا لیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا. جبکہ اسلام, کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, آتے جاتے, دفتر, کارخانہ, گھر, کھیت, جہاں پر وقت آ جائے وہاں پڑھنا, ایسا تو نہیں کہ نماز کوئی اسپیشل قسم کی چیز ہے جو انسان کی عام زندگی سے تعلق نہیں رکھتی, الگ سے اس کے لیے اہتمام کیا جائے 1 گھنٹے کا, یہ اسلام میں تصور نماز نہیں. تصور نماز یہی ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے عام کاموں میں اس طرح داخل ہو جائے جس طرح آپ صبح کو اٹھتے ہیں تو مثلاً دانت مانجنا زندگی کے معمولات میں داخل ہو گیا ہے, اس کے لیے کوئی خاص اہتمام انسان نہیں کرتا. نماز کا بھی یہ مسئلہ کہ یہ روٹین لائف میں داخل ہو جانا چاہیے. یعنی نماز ہے اسی لیے کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کر رہا ہے بیچ میں وقفے سے اس کو خدا کی یاد تازہ ہوتی رہے. ایسے تو ہر وقت خدا کو یاد رکھنا چاہیے مگر خدا کی یاد تازہ ہوتی رہے جہاں خدا ہے. اب اگر 1 بجے ہم دنیا کے کسی کام میں الجھے ہوئے تو نماز پڑھنا تاکہ یاد آ جائے کہ خدا بھی ہے جو ہمیں دیکھ رہا. اس اعتبار سے انسان نماز کے وقت میں جہاں اور جس حالت میں ہو وہاں اس کو نماز پڑھنا ہے. اب اسلام نہ اتنی لاپرواہی سے کام لیا, یعنی اتنا آسان مسئلہ بھی نہیں بنایا کہ پھر انسان نماز کو کچھ سمجھے ہی نہیں. جیسے ہمارے عرب ممالک میں رہنے والے بھائی جانتے ہیں کہ اگر پیشاب کر کے آئے تو نماز پڑھ لی, اگر وضو نہیں ہے تو نماز پڑھ لی, اگر ابھی سوتے سوتے آنکھ کھلی تو نماز پڑھ لی. نہ تو اتنا لاپرواہی کا مسئلہ ہے کہ پھر نماز کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو, اور نہ ہی نماز کو اتنا مشکل مسئلہ بنایا گیا جیسے قرآن کو ہمارے گھر میں بنا دیا گیا کہ اس کو ہاتھ لگانا طہارت کے ساتھ بھی ہو تو 10 مرتبہ انسان ڈرتا کہ کوئی ایسی بے احترامی نہ ہو جائے کہ
قرآن پھٹ پڑے ہمارے اوپر اور ہمارا گھرانہ تباہ ہو جائے. وہ اتنا احترام کہ کبھی کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. دل بھی جاتا ہے بعض لوگوں کا, میں جانتا ہوں, لیکن ڈرتے ہیں کہ بھائی قرآن کے جو کتنے احترام ہیں پتا نہیں ہم اس کا خیال کر سکیں یا خیال نہ کر سکیں. بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں تو قرآن کو اتنے اونچے رہس پہ رکھو کہ ہاتھ بھی وہاں کسی کا نہ پہنچ سکے اور ساری زندگی قرآن اس طرح وہیں رکھا رہے. تو نہ یہ احترام کو چاہیے کہ اتنی لاپرواہی ہو جائے کہ پھر وہ کوئی چیز ہی محسوس نہ ہو کہ جیسے نماز کوئی چیز ہی نہیں, نہ اتنا احترام ہو جائے کہ آدمی اس سے ڈرنے لگے. اس کا مسئلہ کہ تھوڑی احتیاط کرنا ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ وہ نماز ایک عجوبہ بن کے رہ جائے. ہمارے یہاں بعض مقامات پر یہی ہوا, بے شک مستحبات میں سے ہے کہ نماز کو مکمل طہارت کے ساتھ پڑھیں, مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اگر آدمی کو نماز پڑھنا ہو تو اب وہ اپنے دفتر میں نہیں پڑھ سکتا, وہ کسی باغ میں نہیں پڑھ سکتا, وہ کسی تعلیمی ادارے میں نہیں پڑھ سکتا. ہر جگہ شک رہتا ہے کہ صحیح جگہ ہے, غلط جگہ ہے, پاک ہے, نجس ہے. اس کے لیے خاص اسے مسجد چاہیے یا اپنے گھر کا کوئی خاص ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں. اب دیکھیے مسئلہ سن لیجیے کہ مسئلہ یہ کہ نماز جب پڑھی جائے تو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پورا مصلی, وہ پوری جگہ جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں. وہ ساری جگہ نجس ہو سکتی, صرف سجدگاہ کا پاک ہونا ضروری ہے. سجدگاہ یعنی جہاں پر آپ کی پیشانی جائے, باقی جو جگہ ہے وہ سب کی نجس ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں صرف اتنا خیال رکھنا کہ جگہ کی نجاست معاف ہے, مگر جسم اور لباس کا نماز میں پاک ہونا ضروری ہے. اب اگر کسی نجس جگہ پر آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ وہ جگہ کی نجاست آپ کے کپڑے کو نجس کر دے, مطلب پوری گیلی نجاست پھیلی ہوئی, اور جس وقت آپ سجدے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا لباس جو ہے وہ گیلی نجاست میں لگ گیا, پورا پیشاب پھیلا ہوا اور لباس نجس ہو گیا, اب نماز غلط ہے. مگر اس لیے غلط نہیں ہے کہ آپ نے پیشاب والی جگہ پہ نماز پڑھی, نہیں, غلط کیوں ہے کہ آپ کا کپڑا نجس ہو گیا. اگر کپڑے کو بچا لیتے آپ اور پیشاب والی جگہ پہ نماز پڑھتے تو کوئی بات نہیں تھی, نماز صحیح. یا یہ کہ پوری جگہ نجس ہے لیکن اس سے نماز تو سب نہیں پڑھ, فرق کب پڑا کہ آپ نے اسی نجس مقام پہ کھڑے ہو کے اس طرح نماز پڑھی کہ آپ کے پیر اس نجاست پر چلے گئے اور پیر آپ کے نجس ہو گئے, تو اب آپ کی نماز غلط ہے. اس لیے غلط نہیں ہے کہ نجس جگہ نماز پڑھی, اس لیے غلط ہے کہ آپ کے پیر نجس ہو گئے اور نماز کے لیے جسم کا پاک رکھنا ضروری تھا. تو میں اس مسئلے کو مزید مختصر کر کے خلاصتاً یوں پیش کر دوں کہ انسان جس جگہ پہ نماز پڑھے اگر وہ اپنے کپڑے اور اپنے جسم کو نجاست سے بچا سکتا, ان دو چیزوں کو بچا سکتا, تو چاہے باقی ساری جگہ نماز کی نجس, صرف اس جگہ کو پاک کر لے اس کی نماز نجس جگہ کے اوپر بھی صحیح. چنانچہ مصلے کے نیچے اگر پوری زمین نجس ہے اور آپ نے اس کے اوپر ایک مصلہ بچھا دیا تو اب یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ آپ نجاست سے نہیں کھڑے ہوئے, آپ مصلے پر کھڑے ہوئے. بے شک مصلے کے نیچے زمین نجس ہے مگر آپ کا پیر کیونکہ نہیں نجس ہوا, نجاست اور پیر کے بیچ میں کپڑا آ گیا ہے, قالین آ گیا یا یہ کہ چٹائی آ گئی, جس چیز کا بھی مصلہ, تو نجاست پر کھڑے ہونے سے نماز غلط نہیں ہوتی, نجاست کسی پہ لگ جانے سے نماز غلط ہوتی. تو اگر آپ واقعاً پیشاب پر یا خون پر یا منی پر کھڑے ہو جائیں لیکن منی اور آپ کے پیروں کے بیچ میں کوئی چیز آ جائے تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے, شرن اس نماز میں کوئی حرج نہیں. تو نماز کی جگہ کو نجس سمجھ کر, نجس دیکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی, شرط یہ ہے کہ اپنے جسم اور لباس کو نجاست سے بچا لیں. بل اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ نجاست پر آپ نے کپڑا ڈال دیا, چٹائی ڈال دی اور اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے, یا یہ کہ نہیں خود نجاست سے کھڑے ہو, یہاں سے وہاں تک پیشاب ہی پیشاب پھیلا ہوا تھا اس پر آپ کھڑے ہو گئے مگر پیشاب سوکھ چکا تھا, ہے تو پیشاب مگر پیشاب سوکھا ہوا اور آپ کا جسم بھی سوکھا ہوا. کہ اب اگر آپ اس پیشاب پر کھڑے ہوں گے تو پیشاب کھڑے پیشاب پر مگر پیشاب آپ کے پیروں کو نہیں لگ رہا ہے, اس پر نماز پڑھیے, شوق سے پڑھیے, نماز غلط نہیں. ہاں مکمل ثواب کے لیے پاکیزہ جگہ کو ڈھونڈا جائے وہ ایک الگ مسئلہ, مگر ہماری بات اس وقت صرف غلط اور صحیح پہ ہو رہی ہے, ثواب والے مسائل بعد میں آئیں گے. تو نجاست پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے اسلام میں, کیونکہ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں. صرف اتنا خیال رکھنا کہ نجاست جسم اور لباس پر نہ پہنچے اور سجدے کی جگہ کو پاک ہونا چاہیے. یہ مسئلہ تو شروع ہوا ابھی, اب اس کے اندر دو تین چیزیں اور آتی ہیں. تو چوتھی جگہ جہاں پہ ہمیں نجاست کو دور کرنا ہے وہ ہے سجدے کی جگہ پر, کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اس کو پاک ہونا چاہیے. اب اگر آپ ڈائریکٹ براہ راست زمین پہ سجدہ کر رہے ہیں اور وہ ساری زمین نجس ہے, تو جو جس جگہ پر آپ کی پیشانی لگے گی اس جگہ کو پاک کر لیجئے پانی ڈال کر, باقی نجس رہے تو کوئی بات نہیں. اور اگر نہیں آپ ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ زمین پر کوئی چیز رکھیں گے اور اس پر سجدہ کریں گے, جیسے ہمارے یہاں خاص طور پر مٹی کی سجدہ بنائی جاتی ہے, یا لکڑی کا ٹکڑا آپ رکھیں گے یا کاغذ کا پتا آپ رکھیں گے, تو اس میں سجدے گا اور دیکھیے جتنا کیا ہے سجدے گا کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر زمین پہ نیچے کی زمین نجس بھی ہو, اس نجس زمین پر اگر آپ نے اس سجدے کا رکھ دی لکڑی کی اور سجدہ کر لیا تو اب آپ کی نماز صحیح ہے. چاہے آپ کی پیشانی کے نیچے والی زمین نجس ہے مگر کیونکہ آپ کی پیشانی جس چیز پہ جا کے لگ رہی ہے وہ جگہ پا کے بے شک اس کے نیچے نجاست ہو تو نماز غلط نہیں ہوگی. یا مٹی کی سجدے کا میں بھی یہی مسئلہ ہے. مٹی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ اس سے آپ خاک شفا کو جائز نہ سمجھ لیں, خاک شفا کے سجدے کا مسئلہ الگ. اس کے علاوہ جو عام مٹی کی سجدے کا ہوتی تو یہ یاد رکھیے کہ سجدے کا اسلام میں کوئی خاص احترام نہیں ہے. اگر خاک شفا نہ ہو, خاک شفا کے سجدے کا ہو تب بھی احترام سجدے کا نہیں ہے, احترام خاک شفا کا. سجدے کا کیا چیز ہے؟ سجدے کا سجدے کی جگہ, بلکہ جو خاک شفا کے علاوہ سجدگاہ بنتی ہے جس مٹی سے وہی زمین کی مٹی ہوتی ہے جس پر آپ چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, اس اعتبار سے سجدگاہ کا اسلام میں کوئی احترام خصوصیت سے نہیں. اب یہ جو سجدگاہ ہے اس کو پاک ہونا چاہیے, چاہے اس کے نیچے کی زمین بے شک نجیب ہو کوئی حرج نہیں, اوپر سجدگاہ پاک ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے. نہیں اس میں اور سہولت دیتی ہے اسلام کہ اگر خود سجدگاہ بھی نجیب ہے مگر ایک طرف سے سجدگاہ کی دو طرف ہوں گی, جس پر آپ کی پیشانی لگے گی اوپر کا حصہ, ایک وہ جو زمین پہ رکھا جائے گا دوسرا حصہ. اگر سجدگاہ بھی ایسی کہ ایک طرف سے نجیس ہے ایک طرف سے پاک ہے اور آپ اس طرح اس کو رکھتے ہیں کہ پاک والا حصہ اوپر آتا ہے نجیس والا حصہ زمین پہ چلا جاتا اور آپ اس پر سجدہ کر لیں, آپ کا سجدہ بالکل صحیح ہے. اس سجدگاہ پر بھی صحیح ہے جو آدھی نجیس ہو چکی ہے. اس لیے مسئلہ اس طرح ہوا کہ نجیس زمین پر اگر سجدگاہ ہو, چاہے وہ نجاست گیلی بھی ہو تو نماز آپ کی صحیح, کیونکہ اگر گیلی نجاست آپ سجدگاہ رکھیں گے تو آدھی سجدگاہ نجس ہو جائے گی. تو وہ تو اسلام نے ویسے بھی معاف کیا ہوا ہے کہ سجدگاہ کا وہ والا حصہ اگر نجس ہو جس پر آپ کی پیشانی نہیں جا رہی اور اوپر والا حصہ پاک ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چاہے وہ آدھی سجدگاہ پہلے سے نجس ہو نماز شروع کرنے سے پہلے, یعنی زمین پر پیشاب تھا اسی پیشاب پر آپ نے سجدگاہ رکھ دی جس کی وجہ سے آدھا حصہ نجس ہو گیا سجدگاہ کا, مگر وہ والا آدھا جو جس پر آپ کی پیشانی نہیں جا رہی تب بھی نماز بالکل صحیح ہے اگر یہ خاک شفا کی سجدگاہ نہیں. لیکن یہ نجاست و طہارت کے اسلامی تصور جو ہمارے لیے واضح نہیں ہوتا تو بڑی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے آپ مسئلہ سن لیجئے جو آخری مسئلہ ہوگا سجدگاہ, وہ یہ ہے کہ سجدگاہ اگر نیچے سے نجس ہو تب بھی ٹھیک, سجدگاہ اگر بیچ سے نجس ہو. بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ سجدگاہ کے اندر چلی گئی, مٹی کے سجدگاہ ہے وہ نجاست میں گر گئی, دو دن نجاست میں رہی تو مٹی نے نجاست کو پی لیا. اب نجاست سجدگاہ کے اوپر نیچے دائیں بائیں سب طرف ہے, آپ کو نماز پڑھنا ہے, آپ نے اوپر سے پانی ڈال کے سجدگاہ کو پاک کر دی, مگر یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر نجاست ہے پیشاب ہے اس کے اندر, تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے. کیوں کہ سجدگاہ کا صرف اوپر کا وہ حصہ پاک ہونا ضروری جس پر آپ کی پیشانی لگے, باقی نیچے کا حصہ نجس ہو جو اس کے کونے ہوتے ہیں سائڈ ہوتی ہے سجدگاہ کی وہ نجس ہو, سجدگاہ کے اندر نجاست ہو, ان سب سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا. ثواب کم ہو سکتا ہے مگر نماز صحیح. اور اب اسی سلسلے کی آخری وضاحت کے جس کے بعد تو شاید مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ سجدگاہ کا اوپر والا حصہ جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اور اب تک یہ بتایا گیا کہ اس سے پاک ہونا نہیں, اگر وہ بھی نجس ہو لیکن اس میں اتنا پاک حصہ آپ کو مل جائے جتنا سجدے کے لیے واجب. پاکستان کی جو اس وقت کی چمنی چل رہی کتنا سجدگاہ کا پاک ہونا کافی, کیونکہ اسلام میں واجب سجدہ جو ہے یا سجدے کی واجب مقدار چونی کے برابر, چونی کے برابر سجدگاہ پر آپ سجدہ کر لیں تو ٹھیک ہوتا. اب اگر ایک سجدگاہ بڑی, یہ جو چونی ہے اس سے بڑی سجدگاہ اور اس سے نجس اوپر کے حصے پہ نجاست بھی لگی ہے اور کچھ اس کا پاک بھی, آدھی نجیس ہے آدھی پاک, چاروں طرف نجیس ہے اور بیچ میں چونی کے برابر پاک حصہ رہ گیا, تو وہ سجدگاہ جو اوپر سے بھی نجس ہو جائے مگر اس میں اتنا پاک حصہ مل جائے کہ جو چونی کے برابر ہوتا تو اس سجدگاہ پر بھی آپ کا سجدہ صحیح ہے کہ آپ کی پیشانی جب اس پر لگے تو گویا نجس اور پاک دونوں پر لگ رہی, نجاست پر بھی آپ کی پیشانی گئی مگر پاک حصہ اگر چونی کے برابر ہے جتنا اسلام کو واجب چاہیے اتنا سجدہ پاک پر مل گیا تو باقی چاہے نجس سے پیشانی لگ جائے کوئی بات نہیں ہے. بس یہ خیال کرنا کہ چونی کا حصہ پاک ہے باقی تو نجس ہے مگر وہ نجاست ایسی نہ ہو جو آپ کی پیشانی کو نجس کر دے, یعنی اگر وہ گیلی نجاست یا وہ سوکھی نجاست آپ کی پیشانی پسینے کی وجہ سے گیلی, تب تو اس سجدگاہ سے پرہیز کرنا. مگر کس لیے پرہیز کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ نجس سجدگاہ پہ نماز غلط, اس لیے کہ جسم نجس ہو رہا. تو خلاصہ اس میں بھی یہ کہ نجس سجدگاہ پر نماز بالکل صحیح ہوتی ہے اگر چونی کے برابر بھی اس سجدگاہ میں پاک حصہ مل جائے اور آپ سجدے میں اس پاک حصے پر بھی پیشانی لگائیں, چاہے نجس پہ بھی لگائیں چاہے, لیکن پاک سے ضرور ہونا چاہیے. کتنی سہولت اسلام میں اس مسئلے میں. البتہ یہ جو میں نے کہا کہ اس کو گیلا نہیں ہونا چاہیے, یہ صرف اوپر کے حصے کے بارے میں. اگر سجدگاہ نیچے سے نجس ہے تو گھری گیلی بھی ہو ہمارا کوئی نقصان نہیں, سجدگاہ اگر سائڈ سے نجس ہے اور گیلی بھی ہو تو کیا حرج, سجدگاہ اگر اندر سے نجس ہے اور اندر اس کے گیلاہٹ موجود ہے تو ہمارا کیا حرج. صرف اوپر کا حصہ یا تو پاک ہو اور اگر نجس ہے تو سوکھی نجاست ہو گیلی نجاست نہیں چلے. تو اس پورے مسئلے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ نمبر چار, سجدے کی جگہ کو پاک ہونا ضروری ہے, اس کے علاوہ سجدے کی جگہ کے علاوہ باقی نماز کی ساری جگہ نجیس ہو, اگر وہ ہمارے کپڑے اور جسم کو نقصان نہیں پہنچا رہی تو کوئی بات نہیں ہے, نجیس جگہ پر بھی نماز صحیح. اور نمبر پانچ, پانچواں مقام کے جہاں پہ نجاست کو پاک کرنا ضروری ہوتا وہ ہے کھانے اور پینے کی چیز. یہ مسئلہ اگرچہ ذرا لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے میں اس مسئلے کو ایک حد تک مکمل کروں گا, باقی ایک بات رہ جائے گی تو آئندہ آئے گی. نمبر پانچ, کھانے اور پینے کی چیز. اسلام میں جس طرح سے شراب کا پینا حرام ہے اسی طرح سے نجس مشروب کا پینا بھی حرام, نجس پانی, نجس جائے, نجس دودھ. اور اسلام میں جس طرح سور اور کتے کا گوشت حرام ہے اس طرح سے نجس چیز کا کھانا, چاہے وہ سبزیاں ہوں, چاہے وہ گوشت ہو, چاہے وہ دالیں ہوں, وہ بھی حرام. تو نجس چیز کا پینا اور نجس چیز کا کھانا اسلام میں حرام. اب اگر کوئی چیز آپ کو کھانا یا پینا اس اور وہ نجس ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. اور اسی اعتبار سے اگر کوئی برتن اس طرح سے نجس ہے کہ اس میں کوئی چیز آپ رکھ کے کھائے اور پیئیں گے تو چیز نجس ہو جاتی, تو اس برتن کا بھی پاک کرنا واجب. برتنوں کی طہارت کے 30-25 مسائل پہلے آ گئے مگر ان کا خلاصہ آ جائے کہ سارے برتن بھی اگر دنیا کے نجس ہو جائیں, ہمارے پورے گھر کے برتن نجس ہو جائیں تو ہمیں کسی کو پاک کرنے کی زحمت میں پڑنا واجب نہیں. صرف برتن اس برتن کو پاک کرنا جو ہمارے کھانے پینے کو نجس کر دے, نہیں یہ جملہ بھی میں نے صحیح نہیں کہا, صرف برتن کے اس حصے کو پاک کرنا ہے کہ جو ہمارے کھانے پینے کو نجس کر دے. ایک برتن کا پیندا جو ہے وہ نجس, وہی ہمارے گلاس ہے, ہماری دیسی ہے جس میں کھانا پک رہا, پیندا نجس ہے تو نجس ہوا کرے باہر, یعنی پیندا باہر سے نجس, اس سے ہمارے کھانے پینے میں کیا فرق پڑے گا, نجیس ہے تو نجیس رہے, اس نجاست کو دور کرنا واجب نہیں. یا ایک گلاس کی سائڈ نجیس ہے, اندر سے نجیس نہیں باہر سے نجیس, تو باہر سے نجیس ہے تو ہمارے کھانے پینے میں کیا نقصان ڈالے گا, نجیس رہتا ہے تو نجیس رہے. صرف برتن کا وہ حصہ پاک کرنا جو ہمارے کھانے اور پینے کو نجس کر، یعنی برتن کا اندر والا حصہ، یہ اگر گلاس سے پانی پینا تو گلاس کا وہ اوپر کا اوپر کی وہ کیج وہ قدر کہ جو پانی پیتے وقت ہونٹوں سے لگے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کھانے اور پینے کی چیز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور کھانے اور پینے کی اگر نجیس چیز ہے تو یا تو اسے آپ چھوڑ دیں نہ کھائیں، اور یا پھر یہ کہ اسے پہلے پاک کریں اور پھر کھائیں۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب اس مسئلے سے فقہ میں ایک اور مسئلہ نکلتا ہے کہ کھانے اور پینے کی چیز ٹھیک ہم نے سمجھ لیا، لیکن اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی نجیس ہو گئی ہم دوسرے کو کھلانا چاہیں تو کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز نجیس ہے یا نہیں؟ تو سر حقیقت یہ مسئلہ جو ہے بہت لمبے مسئلے کی بنیاد بن رہا ہے، کہ صرف کھانے پینے میں ہی نہیں بلکہ ابھی تک جو آپ نے پوری پانچ چیزیں سن لی جنہیں پاک کرنا واجب، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اپنے لیے پاک کرنا واجب؟ اگر ہمارا سجدے کا نجیس ہے اور ہم نماز پڑھے تو ہم پر واجب، لیکن اگر ہم یہ سجدے کا آپ کو دے دیں یا کسی اور کو دے دیں اور وہ نماز پڑھے تو کیا اس کو بتا دینا ہے کہ یہ نجیس ہے، اس کو الٹی طرف سے پڑھو؟ یہ سجدے کا کہ ایک طرف نجیس ہے ایک طرف پاک ہے، ہم تو پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا ہم کو کہ کس طرف سے پاک ہے ادھر سجدہ کریں گے۔ دوست آ گیا، مہمان آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، کیا اس کو بھی بتانا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جو چیز ہمارے لیے پاک کرنا ضروری ہے اگر وہ نجاست کی حالت میں ہم کسی اور کو دیں تو اس کو بتانا ہے یا نہیں بتانا؟ یہ کیونکہ پانچوں چیزوں کا الگ الگ اس میں حکم ہے، کھانے پینے میں مثلا بتانا، نماز میں نہیں بتانا، تھوڑی تفصیل ہے۔ اس لیے یہ پورا مسئلہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ صرف ایک مسئلہ جو آئندہ سے اتنا متعلق نہیں ہے اس لیے میں اس کو آج بتا دیتا ہوں، وہ صرف کھانے پینے سے متعلق مسئلہ، وہ یہ ہے کہ نجاست کا کھانا اور پینا تو حرام، دوسرے کو کھلانے کا مسئلہ بعد میں آئے گا، صرف اب مسئلہ آتا ہے بچوں کا کہ بچے کو نجاست کھلائی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ آتا ہے کیونکہ یہ صرف کھانے پینے سے متعلق ہے۔ اس لیے اس کو میں آج بتا رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے۔ بچوں کے سلسلے میں اسلام نے نجاست کی دو قسمیں کی، نجاست کی دو قسمیں، عین نجس اور متنجس۔ وہ جو دس نجیس چیزیں ہیں، پیشاب ہو، پیخانہ ہو، منی ہو، مردار ہو، خون ہو، کتا ہو، سور ہو، کافر ہو، شراب، اس کا مسئلہ الگ ہے، اور جو عام چیزیں ہیں، پانی ہے، دودھ ہے، چائے ہے، دال ہے، روٹی ہے، جو پاک ہوتی ہے مگر کسی مجبوری سے نجیس ہو جائے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ عین نجاست کے بارے میں تقریباً ہمارے سارے علماء کا یہ نظریہ، یعنی اکثریت کا یہ نظریہ کہ بچے کو عین نجاست کھلانا حرام ہے۔ متنجس کے اندر اختلاف ہے کہ اس سے کھلانے کا کیا مسئلہ، مگر ہمیں اپنے علماء کی اکثریت کے مسئلے سے فی الحال کام نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آیت اللہ ہے کوئی اور آیت اللہ ہے خمینی کیا کہتے ہیں، تو ان کا مسئلہ سنی سے آیت اللہ ہے کوئی اور آیت اللہ ہے خمینی کا یہ کہنا کہ نشے والی چیزیں تو بچے کو کھلانا بالکل حرام۔ یہاں پر دو لفظ ایسے آتے ہیں کہ جن کی وضاحت کے بغیر یہ مسئلہ الجھ جائے گا، اور وقت اتنا گزر گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب اس کو میں بیان کرنے گیا تو پوری تفصیل اس میں ختم ہو جائے، تو بہتر یہی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مسئلے کو یہی روک دیا جائے تاکہ تقریر کا وقت کم نہ ہونے پائے۔ خصوصیت سے اس لیے بھی کہ ہماری یہ تقریر گزشتہ ہفتوں سے تقریباً متصل، تو خلاصہ یہ آج کی گفتگو کا ہوا کہ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں کہ جنہیں پاک کرنا واجب۔ آئندہ مسئلہ آئے گا کہ یہ پانچ چیزیں اگر ہم دوسرے کو دے رہے ہیں تو اسے بتانا ہے یا نہیں بتانا، کسی میں بچے کا مسئلہ بھی آ جائے گا کہ اگر ہم کھانے پینے کی چیز بچے کو دے رہے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں۔ آج ایک گفتگو مکمل ہو گئی، وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جنہیں ذاتی طور پر پاک کرنا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کل صاحبان ایمان کی ذمہ داری کے موضوع تکمیل کے بارے میں تک لے جائیں، ایک مرتبہ آپ سے درود کے اجتماع ہیں۔ اس وقت کی جو گفتگو ہماری ہے یہ موجودہ ماحول میں ہماری ذمہ داری سے متعلق گفتگو ہے، مگر یہ وہ پچھلے موضوع کی طرح سے نہیں ہے بلکہ یہ بالکل الگ موضوع، اور کوشش یہ کروں گا کہ اسے آج مکمل کر لوں، اگر وقت کی کمی سدھرا بن گئی تو آئندہ، لیکن مسئلہ بہرحال بڑا اہم ہے۔ قرآن کریم نے دنیا میں انسانی زندگی کی نجات کے لیے ایک اصول ہمیں دیا، یعنی اگر انسان کامیاب ہونا چاہے ایک انسان جب دنیاوی زندگی گزارتا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرے، اور ایک مومن جب دنیاوی زندگی گزارتا تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ کامیابی کا تصور عام انسانی ذہن میں کیا ہے، یہ میں اکثر مجالس میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ عام انسانی ذہن میں کامیابی کا تصور آ گیا دنیاوی آرام کی چیزوں کا جمع کر لینا۔ کون انسان بڑا کامیاب ہے جس کے پاس مکان ہو؟ کون انسان بڑا کامیاب ہے جس کے پاس گاڑی ہو؟ کون انسان بڑا کامیاب ہے کہ جو کسی اچھے عہدے پر یا اچھے مقام پہ کام کر رہا ہو؟ کون انسان کامیاب ہے جس کے پاس دولت بے انتہا ہو؟ کون انسان کامیاب ہے کہ جس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے لوگ رش کریں اور اس جیسا بننا چاہیں یا اپنی اولاد کو بنانا چاہیں؟ یہ کام تصور ہے انسان کے پاس۔ اور اگر ایک شخص دولت، گاڑی، بینک بیلنس، مکان، عہدے کے اعتبار سے اس معیار پہ نہیں پہنچا تو دنیا اس پر افسوس کرتی، دنیا اس کی حالت پہ ہنستی اور دنیا اس سے اظہار ہمدردی کرتی۔ یہ دنیا نے تصور بنا لیا کامیابی اور ناکامی کا، اور پھر ساتھ ساتھ دنیا نے طریقہ بھی بنا لیا کہ اگر ہم اس مقام تک پہنچنا چاہیں جہاں ہمیں دولت ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا خیال نہ کرنا، جائز و ناجائز کے بارے میں نہ سوچنا، یہ مت دیکھنا کہ کہاں دوسرے کا حق ہے جسے ہمیں بچانا، صرف اپنے آپ کو دیکھتے رہنا، اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے رہنا۔ اور ہر زمانے کے مومن اگر اس کے پاس ایمان تھا یہ خیال تو اپنے دل میں بٹھایا کہ روزگار اور کاروبار کے لیے شریعت کی پابندی آج کل بڑی مشکل ہے، ہم سے پہلے آسان تھی، آج کل بڑی مشکل ہے۔ یہ آج کے زمانے کا مومن نہیں، آج سے پہلے میں جو بھی دور گزرا، حتیٰ یہ کہ جب رسول کی رسالت کا ظاہری زمانہ، اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، شہر مدینہ کی مارکیٹ یہودیوں کے ہاتھ میں، ہمیں یہودیوں سے مقابلہ کرنا، ہمارا کمپٹیشن یہودیوں کے ساتھ ہے، اگر ہم اتنا حلال و حرام کا خیال کریں گے تو ہم ان سے مار کھا جائیں گے، ان کے پاس تو نہ حلال ہے نہ حرام، نہ کوئی شریعت کی پابندی ہے نہ دوسرے کے حق کا خیال، وہ خون چوسنا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے خون چوسنا ضروری سمجھتے، اور اسلام ہم پر اتنی پابندیاں لگا رہا تو بعد میں وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ بعد میں جب سارا ماحول اسلامی بن جائے گا تب تو ٹھیک ہے، آج کل کیسے ممکن ہے؟ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج سے 100 سال پہلے جب معاشرہ دیانتدار تھا، امانتدار تھا، یہ سود وود کا اتنا مسئلہ نہیں تھا، اس وقت تو حلال و حرام کا خیال کرنا آسان تھا، آج پوری دنیا سے ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے اور سب لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم کیسے سیدھے راستے پہ چل کے اس کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہی فرق ہوا کہ رسول کے زمانے کے مسلمان کیونکہ ماضی کا حوالہ نہیں دے سکتے ہیں، اسلام اس سے پہلے نہیں، تو وہ آئندہ والوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کا خیال کریں، اور آج کے زمانے کا مسلمان بڑے آرام سے پیچھے والوں پہ ڈال دیتا کہ وہ کر سکتے ہیں کہ حرام و حلال کا خیال ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب قرآن کو دیکھیے کہ قرآن ایک اصول بتا رہا، بس اب رہا قرآن ایک اصول بتا رہا، بد اب رہا، نجات پائی، فلاح پائی، کامیاب ہو گیا، اچھی زندگی ہوئی، من تو سکتا جس نے اپنا تذکیہ نفس کر دیا۔ پہلی شرط قرآن نے یہ بتائی کہ قرآن کا کلام کہ من تو سکتا جو تذکیہ نفس کرتا، جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا، وہ زدر اسمر اپنے ہی پسند اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھتا۔ سالے گزشتہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہو گئی کہ خدا کو یاد رکھنے کا مقصد تسبیح لے کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ انسان دنیا میں جس مقام پر ہو وہاں اس کے ذہن میں خدا رہے، جہاں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے ایک ایک عمل کا سوال کرے گا، فصلہ اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ یہ تین باتیں قرآن نے بتائیں، اپنے نفس کو پاک کرنا، ہر مقام پہ خدا کو یاد کرنا اور نماز پڑھنا۔ بل فرون الحیات دنیا والآخرت خیر و ابقا، اب قرآن ایک چوتھا اصول بتا رہا، دنیا کی زندگی میں نجات کے چار قرآنی اصول، اپنے نفس کو پاک کرنا، خدا کو ہر لمحے یاد رکھنا، نماز پڑھنا ہے، اور بل فرون الحیات دنیا، اب قرآن اپنے زمانے کے صاحبان ایمان کو ڈانٹتے ہوئے ان کی وہ خرابی بتا رہا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ناکام، بل لیکن تم نے یہ غلطی کی کہ تم ترون الحیات دنیا، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پر، والآخرت خیر و ابقا، جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے وہ ابقا اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یعنی قرآن نے بیٹھو اس ایک آیت میں دو مسئلوں کو حل کیا. پہلی چیز یہ کہ اگر نجات حاصل کرنا ہے تو آخرت کا خیال کرو، وہ بہتر زندگی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. اور دوسری طرف یہ غلطی بھی بتائی کہ تم جو دنیا میں ناکام ہو تو اس لیے ناکام نہیں ہو کہ حلال و حرام کا خیال کر رہے، شریعت کا خیال کر رہے ہو اس لیے ناکام ہو. ہر غریب آدمی، ہر ناکام آدمی، ہر کم ہمت آدمی اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری شریعت پہ ڈال دیتا ہے. تو اسلام کہہ رہا تم اس لیے ناکام نہیں ہو بلکہ تم اس لیے ناکام ہو کہ تم نے دنیا کو زیادہ اہم سمجھا اور آخرت کو کمتر سمجھا. یہ چار اصول قرآن نے بتائے. آپ کے ذہن میں یہی آیا ہوگا کہ ان چار اصولوں کی روشنی میں ہماری گفتگو اس بات سے ہوگی کہ بس اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو سارے عیش و آرام کو چھوڑ دو، دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دو، فقط آخرت کو یاد رکھو. نہیں، آج میں اس کے بالکل برعکس وہ بات بیان کرنا جا رہا ہوں جسے قرآن برا کہہ رہا ہے مگر ہم نے صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں. جو قرآن نے کامیابی کے چار اصول بتائے، چوتھا اصول یہ ہے کہ آخرت کا خیال ہمیشہ کرنا دنیا کے مقابلے میں، دنیا کو بہتر نہ سمجھنا آخرت کے مقابلے میں. لیکن قرآن کے اصول کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، دنیا کی توجہ دینا ہی نہیں، دنیا کا خیال کرنا ہی نہیں. مولا تو بار بار کہتے ہیں کہ کوئی مومن دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے اور دنیا مزرعۃ الآخرہ کہ اسے آخرت میں جو کچھ حاصل کرنا، جنت لینا ہے، خدا کی نعمتیں لینا ہے، خدا کی رضا لینا ہے، عیش و آرام لینا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو آخرت میں نہیں ملیں گی، یہ چیزیں اسے دنیا سے ملیں گی. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں جا کر تمہیں یہ نعمتیں کب حاصل ہوں گی جب دنیا میں تم ان کے بیج بو کے جا رہے ہو گے. مولا کہہ رہے کہ مومن کبھی دنیا کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا ہے، مومن کبھی دنیا کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے. دنیا تو مومن کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہے کہ اسے معلوم ہے یہ وہ چیز ہے جو آخرت میں مجھے جنت دلانے والی ہے. یہ جو عام تصور آ جاتا کہ دنیا آخرت کی نعمتوں سے روکنے والی ہے، یہ جو عام تصور آ جاتا کہ دنیا میں لگ جانا آخرت کے انعام سے محروم کر دیتا ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے. دنیا ہی تو آخرت دلوائے گی، دنیا ہی تو جنت ملائے گی. تو یہ خیال کبھی نہ کیجیے کہ قرآن نے کیونکہ دنیا کی مذمت کی ہے اس لیے ہمیں دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جانا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جب قرآن کسی چیز کی مذمت کرتا ہے تو اس کے ایک پہلو کو دیکھتا ہے، دوسرے پہلو میں اسی کی تعریف کی جاتی ہے. چنانچہ مشہور حدیث بھی ہے، لا معاذ من لا معاش له، اس کی قیامت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، میدان قیامت اس کے لیے اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس دنیا میں معیشت کا اچھا انتظام نہ ہو، روزگار کا اچھا انتظام نہ ہو. تو بس جس اہم ترین مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کرنا وہ یہ ہے کہ جس دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، حلال و حرام کی وجہ سے کوئی مومن اتنا مایوس نہ ہو، اتنا بددل نہ ہو، اس کی ہمت اتنی کم نہ ہو جائے کہ بس وہ یہ سوچے کہ دو سوکھی روٹیاں مل جائیں تو یہ کافی ہے، بس صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مسئلہ ہو کہ اپنے گھر والوں کو عزت و آبرو کے ساتھ پیٹ بھر کے کھلا سکوں تو یہ کافی ہے. یہ خیال قطعاً نہ پیدا ہونے پائے. مومن سے بار بار تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی حالت کو بھی بہتر سے بہتر بنائے گا. اسلام اس کم ہمت، بچ مردہ اور توقعات اور خواہشات کو کم کرنے والے مومن کو پسند نہیں کرتا کہ جو دنیا کی زندگی سے فقط اپنے زندہ رہنے کے برابر سامان حاصل کر رہا ہے. نہیں، حکم دیا جاتا کہ تمہیں اپنی دنیاوی حالت کو بھی بہتر سے بہتر بنانا. چنانچہ وہ روایت بھی میں یاد دلا دوں جو میں اکثر اس وقت پڑھا کرتا ہوں کہ جب کسی مومن کے مکان میں پہلی مجلس ہوتی. وہ مشہور روایت کہ ہمارے ساتویں امام مفتی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. امام کو بلایا ایک مومن نے، مولا میرے گھر میں دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. امام تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جب اس کے گھر میں پہنچے تو امام حیران ہو گئے. دیکھا کہ اس کا گھر بہت ہی چھوٹا، بہت ہی تعریف کا، بہت ہی تنگ کا گھر، اور ظاہری اعتبار سے جو اس کی مالی حالت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھ رہا. امام حیران ہو گئے، عائشہ تجھ پر ایسی کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اس انتہائی تاریخ اور تنگ اور پرانے اور تکلیف دہ مکان میں رہ رہے ہیں؟ کہتا ہے مولا یہ مکان میرے بزرگوں کا ہے، میرے والد کا مکان، میرے والد نے یہ مکان بنایا، اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اس مکان کو چھوڑ کے جاؤں. امام نے عجیب جواب دیا. امام نے کہا کہ اگر تمہارے والد نے حماقت کی تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ تم بھی وہی حماقت کرو؟ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والد اگر ان کی حیثیت تھی، اور امام کا جملہ بتا رہا ہے کہ باپ کی حیثیت تھی، مگر اس کے باوجود اس نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ جتنی مختصر اور سادہ زندگی گزاری جائے وہ چیز، مگر سادگی سے یہ مطلب اسلام میں نہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ جب حیثیت تھی اور اس کے باوجود تمہارا باپ اس حالت میں رہا، تو یہ تمہارے باپ کی غلطی، یہ تمہارے باپ کی کوتاہی. پروردگار عالم سب سے زیادہ ناپسند اپنے اس بندے کو کرتا کہ جسے اس نے دنیاوی نعمت دی اور وہ دنیاوی نعمت کو ظاہر بھی نہیں کر رہا، وہ دنیاوی نعمت کو چھپا کے بیٹھ گیا. لباس انتہائی کو سیدھا اور گھٹا ہوا، رہنے کی جگہ انتہائی ناپے سے ناکارا، ساری دولت کو چھپا چھپا کے رکھ رہا. پروردگار ناراض ہوتا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، اے رسول کہہ دیجیے کہ وہ کون ہے اس دنیا میں جو خدا کی ان نعمتوں کو حرام کرنے والا جسے خدا نے اپنے بچوں ہی کے لیے پیدا کیا. تو اب امام اس عمل کو ناپسند کر رہے ہیں. سعد ابن معاذ کے قبرستان کے واقعے کو یاد کیجیے کہ سعد ابن معاذ کو اس وقت جنت البقیع کے قبرستان میں لایا جا رہا. پیغمبر ساتھ ساتھ ہیں. یہ جنگ خندق کے وہ شہید جو میدان جنگ میں زخمی ہوئے اور ان زخموں کے نتیجے میں بعد میں انہوں نے شہادت پائی، انہیں کا وہ مشہور واقعہ کہ جب یہ اپنی قبر میں چلے گئے تو پیغمبر نے کہا کہ ان کی وجہ سے 70,000 گناہگاروں کی بخشش ہوگی، مگر خود اس وقت یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے. بہرحال جب سعد ابن معاذ کا جنازہ آیا، پیغمبر ساتھ ساتھ ہے، جنت البقیع تک لے کے آئے، اپنے آپ سے اس قبر میں سعد کے جنازے کو اتارا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جب اس قبر کو بند کیا تو انتہائی مضبوط اور مستحکم طریقے سے مضبوط لکڑی کے پختے لگائے، مٹی کو اچھے طریقے سے ڈالا، قبر کے نشان کو واضح طور پہ بنایا، اور لوگ حیران ہو رہے اللہ کے رسول یہ قبر مردہ تو اس میں ختم ہونے والا، قبر تو بکنے والی، پھر آپ اتنا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا. پیغمبر نے کہا کہ خدا ہر مومن سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو کام کرو اچھے طریقے سے کرو، مضبوطی سے کرو. بعد میں جو ہونے والا ہے وہ الگ مسئلہ، لیکن جب کام کرو تو لاپرواہی سے نہیں، سستی سے نہیں، سب ہمتی سے نہیں، مایوسی سے نہیں، کام اچھے طریقے سے کرو، کام مضبوطی سے کرو. اسی لیے ایک مسئلہ ہے اسلام میں کہ جب مرنے والے کو، عام مرنے والے کو قبر میں اتارا جائے، اس کی قبر پوسیدہ ہو جائے، تو دوبارہ قبر کو صحیح کرنا مکروہ، لیکن پہلی مرتبہ جب اس کی قبر بن رہی اس وقت اس کو اچھے طریقے سے بنانا، مضبوطی سے بنانا اسلام میں مستحب قرار دیا گیا. تو پہلی قبر جو بناؤ فرسٹ ٹائم وہ صحیح بناؤ. ہاں اگر اس وقت لاپرواہی سے کام لیا، بات کے خراب ہو گئی، دل چاہ کہ باپ کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، نشان باقی رہے، مٹنے نہ پائے، اس وقت اگر کوئی تو دوبارہ قبر کو ریکنسٹرکٹ کرے یا ریپیئر کرے تو اسلام میں اس کو مکروہ سمجھا گیا. لیکن حکم کیا ہے کہ پہلے ہی کام کرو تو اتنا اچھا کرو کہ بعد میں وہ طویل عرصے تک تمہارا ساتھ دے سکے. ایک واقعہ اور سن لیجیے. آپ نے پیغمبر کی ایک روایت سنی، امام کی ایک روایت سنی، اب نائب امام کا ایک تجربہ سنیے، اور پھر میں اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. شاید براہ راست جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ آج آپ کے سامنے نہ آنے پائے، دلواسہ طریقے سے تو کچھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. علامہ ہلی اپنے زمانے میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے تمام علماء شیعہ نے لکھ گیا کہ قیامت تک لفظ علامہ فقط ہلی کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا. علم کا ایک سمندر، اتنا بڑی علم ہے ان کا کہ پوری تاریخ شیعیت میں علوم کی ہماگیریت کے اعتبار سے، یعنی باقی علماء ایسے گزرے جو ایک ایک علم سے ماہر ہیں اور اس میں وہ علامہ ہلی سے آگے نکل گئے، لیکن ہر علم میں اتنا ماہر ہونا کہ علامہ ہلی کے علاوہ کسی کو اعزاز نہیں ملا. کہ وہی علامہ ہلی جن کے بارے میں میں نے اکثر یہ جملہ دہرایا، ساری زندگی انہوں نے اتنا لکھا اتنا لکھا کہ جب حساب لگایا گیا ان کے انتقال کے بعد کہ ان کی عمر کتنی بنتی، اس عمر میں ہم تو حساب لگاتے ہیں سال سے 70 سال یا 75 سال، یہ دیکھا گیا نہیں دن کتنے بنتے ہیں. اگر 70 سال کی عمر ہے تو 70 کو 365 سے ضرب دو، کتنے دن بنے. ان کی کتابیں جب دیکھی گئی تو پتا چلا کہ اتنا انہوں نے لکھا کہ روزانہ 1,000 صفحے بنتے ہیں. آدر کہ اگر روزانہ 1,000 صفحے لکھے سب اتنا لکھا جا سکتا تو انہوں نے 70 سال کی زندگی میں لکھا. اور جب اس وقت سے جوڑا جائے کہ یہ اشتہاد کے مقام پر پہنچ گئے تھے، پچپنے کو زمانے کو نکال دیا جائے تو تقریباً 2000 صفحے روزانہ کا اوسط بنتا. آج 1000 صفحے آپ کسی سے کہیے روزانہ پڑھ لو تو پڑھنا ناممکن ہے. اور کہا یہ کہ لکھنا, اور لکھنا بھی یہ نہیں کہ نقل کر دیا, اشتہاری کتابیں لکھی ہیں, اصولی کتابیں لکھی ہیں. اتنا زبردست عالم کہ ان کے زمانے میں ان کا ڈنکا بج رہا, جو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو نجف کے حوضۂ علمیہ کو ہلا منتقل کر دیتے ہیں. یعنی جب یہ مستحد عالم بنے تو ہلا اپنے شہر میں رہتے تھے, نجف میں نہیں آئے. اب اتنا بڑا ان کا مقام کہ ان کے نہ ہونے سے نجف کا حوضۂ علمیہ ادھر گیا اور خود بخود ہلا حوضۂ علمیہ بن کے رہ گیا. یہ علامہ ہلی ایک دن اپنے اس عظیم بیٹے سے سوال کرتے ہیں جو 9 سال میں مستحد ہو گیا تھا, اور غلط فہمی میں اس بیٹے کے واقعات کو علامہ ہلی سے ملا دیا جاتا. جیسا کہ میں نے تفصیل میں بتایا بھی کہ مثلاً ایک مشہور واقعہ کہ شرارت کر رہا ہے بیٹا, باپ اس کو مارنے کے لیے دوڑا تو بیٹے نے قرآن کے واجب سجدے والی آیت پڑھ دی. تو اکثر یہ علامہ ہلی کا واقعہ بیان کیا جاتا, نہیں علامہ ہلی کے بیٹے کا واقعہ, یا 9 سال میں مستحد بن جانے کا واقعہ یہ علامہ ہلی کا نہیں ان کے بیٹے کا ہے, یا 9 سال میں گھر سے خارج دینے کا واقعہ کہ درس دے رہے ہیں اجتہاد کا اور ایسا کہ ساری دنیا شیعہ کے علماء موجود ہے, اور مزاج ایسا کہ 9 سال کا بچہ کہ اگر سامنے چڑیاں آ گئی ہوں تو درس دیتے دیتے امامہ اتار کے ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے, کہ جس طرح بچے کے بچپنے کا تقاضا. یہ سب ان کے بیٹے کے واقعات ہیں. تو اپنے بیٹے کو وہ عظیم باپ اپنے عظیم بیٹے سے پوچھ رہا کہ تم جو تعلیم حاصل کر رہے اس منزل پر کہ جب بیٹا مستحد بن گیا تو تمہارا آئیڈیل کیا, تمہارے ذہن میں کون سی شخصیت, کتنا تمہیں علم حاصل کرنا. کہا کہ یہ کوئی یعنی بیٹے کے جملے کا مفہوم یہ کوئی پوچھنے کی بات, میرا باپ دنیا کا اتنا بڑا عالم کہ ساری دنیا شیعہ بلکہ دنیا اسلام اس کے آگے سجدہ کر دی, اس کے علم کے آگے. تو میرے ذہن میں تو آپ کی شخصیت ہے کہ خدا مجھے اتنا بڑا عالم بنا دے. جواب دیا کہ پھر تم کبھی عالم نہیں بن سکتے. حیران ہو کر بیٹا کہتا کیوں اس لیے, کہا کہ اس لیے کہ ہمیشہ اپنے سامنے جس مقصد کو رکھو گے بہرحال حاصل اس سے کم ہی ہوگا. جب تم نے مجھے اپنے سامنے رکھا کوشش کرو گے تو اس سے کچھ کم ہی بنو گے. بیٹا حیران ہو کر کہتا پھر آپ